أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 5.5 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے. اب تقریباً 6.5 رکوع آ رہے ہیں جو ہمیں اگلی 4 رکعتوں میں سننے ہیں، جن میں نہایت تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. یہ جو میں نے تقابل کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 5.5 رکوعوں میں ذکر ہوا ہے 5 رسولوں کا، اور 6.5 رکوعوں میں ذکر مکمل ہوگا 1 رسول کا، تو اسے ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت اور حیات طیبہ کا ذکر جو ہے، یوں سمجھیے کہ اس کے ہر صفحے پر موجود ہے. ایک اعتبار سے قرآن مجید سیرت النبی ہے کہ اگر واقعاتی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کو مرتب کر دیا جائے تو وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی. لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ تفصیلی ذکر جو ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا. چنانچہ مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء، قصص القرآن، اس میں انہوں نے آیات کی تعداد بھی گن کر بتا دی ہے کہ ہر رسول کے ذکر میں کتنی آیات قرآن مجید کی ہیں. تو 555 آیات ہیں قرآن مجید کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں، اور 6,500 کل تعداد ہے آیات قرآنیہ کی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ 1/13 قرآن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں قریب ترین آنے والے رسول حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ پہلے رسول ہیں جو صاحب شریعت ہیں. آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہ کوئی صحیفہ انہیں دیا گیا تھا، لیکن اس صحیفے کا اب دنیا میں کہیں وجود نہیں. لیکن پہلی کتاب جس کو کہ باقاعدہ کتاب کہا جائے، پہلی کتاب تورات ہے کہ جو نازل ہوئی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. پہلی شریعت وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے. اس سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابراہیم سے پہلے تو تہذیب و تمدن ابھی بہت ہی سادہ تھا، کوئی ایسی پیچیدگیاں، کوئی ایسے معاملات تھے ہی نہیں کہ جس کے لیے کسی قانون اور ضابطے کی ضرورت ہو. اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، آئلی نظام میں، اقتصادی نظام میں، سیاسی نظام میں، کہ اب ضرورت پیش آئی کہ ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک مکمل شریعت جو ہے جو دی جائے. تو وہ پہلی شریعت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. پھر پہلے صاحب امت رسول یہی کہ جن کی امت جو ہے 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جس پر کہ ہمیں ابھی 1400 برس ہوئے. اس لیے کہ حضرت مسیح سے 1300 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی ہے، اور حضرت مسیح بھی اصل میں جو سلسلہ انبیاء و رسل ہیں بنی اسرائیل کے، اسی کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. تو 600 برس اس کے بعد بھی ایڈ کیے جائیں قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو ہیں، تو 2000 برس تک مسلمان امت کی حیثیت اس دنیا میں رہی ہے بنی اسرائیل کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے اہمیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے. خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں اس لیے بھی تفصیل سے ذکر آ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کیونکہ یہ سورتیں جو ہیں یہ ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی، لہذا ہجرت کے بعد اب چونکہ سابقہ پیش آنے والا تھا بنی اسرائیل سے براہ راست، کیونکہ مدینے میں تو بنی اسرائیل کے، یہود کے 3 بڑے طاقتور قبیلے آباد تھے، لہذا تفصیلی حالات حضرت موسیٰ کے اب ان صورتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں تقریباً یہ تمام واقعات، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے. جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے تو تقدیم مقدم ہے یہ سورت نزول کے اعتبار سے. اس میں گویا کہ پہلی مرتبہ اس امت کے حالات، حضرت موسیٰ کے ذاتی حالات تو آپ کو سورہ طہٰ میں ملیں گے، سورہ قصص میں ملیں گے، سورہ شعراء میں ملیں گے، ان کا بچپن، ان کا وہ پھر جو ابتدائی دور ہے، ان کے دعوت کا جو مصر میں انہوں نے دی، لیکن ایک امت کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی تشکیل جو ہوئی اس کے حالات جو ہے وہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ آراف میں آ رہے ہیں ان 6.5 رکوعوں میں. چنانچہ یہ 13 رکوع کے تقریباً وسط سے آج اب ہم شروع کریں گے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ
فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے ان آیات الہیہ کا انکار کیا، ان پر ظلم کیا، تو جان لو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان مفسدوں کا۔ اب اس کے بعد جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات تفصیلاً آ رہے ہیں ان کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں کچھ بھی مناسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ چیزیں پہلے بیان بھی ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات ساتھ کے ساتھ سمجھتے چلے جائیں گے۔ وہ واقعہ یہاں تفصیل سے بیان ہو رہا ہے کہ جب مقابلہ ہوا ہے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا جادوگروں کے ساتھ، اور جب جادوگروں پر حقیقت منکشف ہوئی، وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ جادوگر جو ہیں وہ ایک دم سجدے میں گر گئے، بلکہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے انہیں کسی نے پکڑ کر گرا دیا ہو، اس لیے کہ یہ فعل مجہول ہے، اُلْقِيَ، گرا دیے گئے وہ جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائے تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، یعنی اس پر کہ جس پر ایمان رکھتے ہیں موسیٰ اور ہارون۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اب یہ فرعون کا وہ انداز ہے، بڑا شاطرانہ انداز، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ابھی ہماری جو ہے بادشاہ کی طرف سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا، بڑے شاطرانہ انداز میں کہا اب میں سمجھ گیا اصل میں تو یہ تمہاری سازش ہے، تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سارا مقابلہ جو تم نے کیا یہ تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں نوری کشتی، نورا کشتی جس کو کہا جاتا ہے، تو فرعون نے فوراً وہ الزام لگایا میں سمجھ گیا ہوں یہ تمہاری نورا کشتی تھی، اصل میں تم جو ہے سازش کے اندر شریک ہو موسیٰ کے ساتھ۔ فسوف تعلمون، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مقابل سے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی دوں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، یہ ہے ایمان کی وہ حلاوت کہ انہیں چونکہ وہ اصل ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی دھمکی کی، انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا، اور ہم سے تو کس بات کا انتقام لے رہا ہے، ہمارا جرم یہی ہے کہ جب ہمارے رب کی آیات اور نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں، ہم پر منکشف ہو گئی، تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دعا کی، یہ کلمات خاص طور پر ہر شخص ہم میں سے یاد کرے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار اب ہم پر صبر اندھیل دے، صبر ہمیں عطا فرما، وافر مقدار میں ہمیں صبر نصیب فرما، جو بھی سختیاں آئیں اب ہم انہیں جھیل سکیں اور پامردی کے ساتھ ثبات و استقلال کے ساتھ برداشت کر سکیں، اور ہمیں موت دی جو اب اسلام ہی کی حالت میں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تشدد سے گھبرا کر ہم اسلام سے واپس پھر جائیں۔ اس کے بعد پھر فرعون نے تشدد زیادہ کر دیا بنی اسرائیل پر، اور قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم پر تو تم سے پہلے بھی سختی تھی، اب تمہارے آنے کے بعد بھی سختیوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ من حیث القوم بڑے ہی ناشکرے لوگ تھے، تو انہوں نے گویا کہ شکوے کے انداز میں جب یہ کہا، تو حضرت موسیٰ کے یہ الفاظ جو نقل ہوئے وہ بھی بہت توجہ کے قابل ہیں، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ اپنے اپنی قوم کو تلقین کی کہ اے میری قوم کے لوگوں، رب کا اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، البتہ یہ کہ عاقبت جو ہے آخرت کا گھر وہ بہرحال متقین کے لیے ہی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی مصیبتیں دی جا رہی تھی آپ کے آنے سے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی مصیبتیں ہم پر ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے کہا ہو سکتا ہے، کوئی عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور زمین میں تمہیں غلبہ عطا کرے، فينظر كيف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ ہم اہل پاکستان کے لیے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان لیا تھا اسی دعوے کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جس حساب سے پاکستان ہمیں ملا ہے وہ تمدن اور سیاست کے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ پھر وہی بات ہے، فینظر کیف تعملون، پھر اب اللہ دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو۔ اس کے بعد بہت سی، اب چونکہ وقت نہیں ہے، ان کے جو حالات و واقعات ہیں ان میں جو اہم ترین ہے میرے نزدیک، وہ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بار بار جو حاضری ہو رہی تھی کوہ طور پر اور مخاطبہ الہی سے مشرف ہو رہے تھے، تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر یہ استدعا کی کہ پروردگار مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، جب ہمارے معینہ وقت پر موسا علیہ السلام پہنچ گئے اور پروردگار نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے یہ عرض کیا پروردگار ذرا مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا اس پہاڑ کی طرف نظر جماؤ، اگر وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو سمجھ لینا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسا صعقہ، تو وہ پہاڑ دب کر پھٹ گیا اور موسا علیہ السلام جو دور سے اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب انہیں افاقہ ہوا اس بے ہوشی سے تو انہوں نے عرض کیا پروردگار تو پاک ہے، میں اپنی وہ درخواست اور استدعا واپس لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. اس کے بعد جو میں چاہوں گا تھوڑا سا جو وقت رہ گیا اس میں ذکر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم جو مبتلا ہوئی بدترین شرک میں، گوسالہ پرستی کا شرک، حضرت موسیٰ جب واپس آئے اور انہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا اور تاریخ انسانی کا میرے نزدیک سب سے بڑا پرج اس موقع پر ہوا ہے، ہزاروں وہ یہودی قتل کیے گئے ہیں کہ جو اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کے جو مشرکین تھے ان کو انہی کے قبیلے کے جو مومنین تھے جو اس جرم میں ملوث نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں قتل کیا. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے 70 سرکردہ افراد ان میں سے چن کر لیے اور ساتھ چل کر کوہ طور پر حاضر ہو کر اجتماعی استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کے لیے کہ ہمارا یہ اجتماعی ظلم جو جرم تھا اس پر ہمیں بخش دیا جائے. وہ واقعہ جو آ رہا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، طے کر دے کہ ہمیں بھلائی ملتی رہے گی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا خدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، ہدایت اخذ کرتے ہیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو میں جس پر چاہوں گا نازل کروں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، باقی اپنی خاص رحمت جو ہے وہ میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، جو ایمان لائیں گے ہمارے اس رسول نبی امی پر کہ جس کی پیشین گوئیاں وہ لکھی ہوئی پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف، وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، انہیں نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، انہیں برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال چیزوں کو، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر تمام جو ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام ٹھہرائیں گے. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور وہ توق جو ان کے اوپر پڑے ہوں گے ان سے ان کو نجات دیں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں ان تمام شرائط پر پورا اترنے کی توفیق دے. اور انہی چیزوں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا کتاب کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مسلمانوں پر در حقیقت اس آیت کے اس آخری ٹکڑے کے ان الفاظ ہی پر مبنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.